إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، آج کے خطبے میں جشن ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شريعت کے ترازو پر اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اگرچہ انڈیا اور پاکستان جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں رات میلاد النبی کی رات گزر چکی ہے اور رات میں کافی یہ مسئلہ بھی آیا ہے کہ اور یہ مسئلہ ہمیشہ ہر سال میں آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ ربیع الاول میں مسلمانوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں جشن میلاد النبی کے تعلق سے. ایک گروہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، گمراہی ہے، یہ کوئی میلاد شریف نہیں ہے اور اس سے اجر و ثواب نہیں ملتا بلکہ اس سے جہنم مل سکتی ہے کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے جشن میلاد النبی عین سنت ہے بلکہ عین توحید ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے اور جشن میلاد النبی سے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ملتے ہیں اور یہ جنت کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے. ان دونوں گروہوں میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو میں اس تھوڑا سے مختصر وقت میں زیادہ تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن جو اہم دلائل ہیں دونوں فریقین کے، ظاہر دونوں کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تو موجود ہے، دونوں فریقین کے دلائل میں بیان کروں گا اور شریعت کے ترازو پر تولیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یہ عقل عقل سلیم ہو اور پھر ہم خود انشاءاللہ آج کے خطبے کے بعد کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور باطل پر کون ہے. لیکن اس سے پہلے جو چند بنیادی باتیں ہیں اور ان بنیادی باتوں پر دونوں فریقین کا اتفاق ہے، تعجب کی بات ہے، یہ جو بنیادی باتیں ابھی بیان کر رہا ہوں دونوں گروہوں کا ان بنیادی باتوں پر اتفاق ہے، لیکن اس اتفاق کے باوجود بھی اختلاف ہوا ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں آخر میں، خود سوچیں کہ وہ کون سا گروہ ہے جس نے ان بنیادی باتوں کے خلاف عمل کیا ہے. سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے جن پر دونوں فریقین کا اتفاق ہے کہ اختلاف کی صورت میں رجوع قرآن اور حدیث کی طرف ہے. میں بغیر دلیل کے بیان کروں گا، دلائل سب کے موجود ہیں لیکن تاکہ صرف وقت کے وجہ سے میں دلیل نہیں بیان کر سکتا معذرت، لیکن ہر پوائنٹ کا دلیل موجود ہے قرآن سے یا صحیح حدیث سے. پہلا پوائنٹ، پہلی بات کہ اختلاف کی صورت میں رجوع قرآن اور سنت کی طرف. دوسری بنیادی بات، قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام ائمہ فقہا، محدثین، سلف صالحین کی سمجھ بہت ضروری ہے. تیسری بنیادی بات، دین کامل ہے، اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں. چوتھی بنیادی بات، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خود حفاظت کی ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ نے اس دین میں سب کچھ بیان کر دیا ہے، تبیاناً لکل شیء. نمبر چھ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے بہترین لوگوں کو چنا اور ان کے ذمے یہ کام دے دیا کہ میرے دین کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دو. نمبر سات، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی قوموں تک بہترین طریقے سے اس دین کو پہنچایا، جیسا ملا ویسے پہنچایا، بغیر کسی زیادتی یا بغیر کسی نقصان کے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ خاتم الانبیاء والمرسلین تھے اور وہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں، عربوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جن و انس کے لیے بھیجے گئے، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا. نمبر آٹھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بہترین طریقے سے پہنچانے کے ساتھ ساتھ دین کی باریک بینیاں بھی بیان کی ہے، اس پر بھی اتفاق ہے. باریک بینیاں یعنی آپ حمام میں کیسے داخل ہوں، کیسے بیٹھیں، آداب قضاء الحاجہ، یہ بھی بیان کی ہے، ہمارے دین میں یہ بھی موجود ہے. یعنی اتنی باریک بینیاں بھی بیان کی ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ ہو کہ ایک بڑی بات کوئی رہ گئی ہو، باریک بینیاں تک بھی بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمبر نو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی ایسا خیر نہیں ہے جو کسی زمانے میں موجود ہونا تھا یا ہوگا جس کی خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہو، اور کوئی ایسا شر نہیں ہے جو کبھی اس امت پہ آئے گا جس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ نہ کیا ہو، اس پر بھی اتفاق ہے. نمبر دس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حدیں بھی بیان کر دی کہ اس دین میں زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، اس پر بھی اتفاق ہے. نمبر گیارہ، جس نے دین میں زیادتی کی ہے اس نے بدعت کی ہے، اس پر بھی اتفاق ہے کہ دین میں زیادتی کا مطلب ہے بدعت. اور نمبر تیرہ، اس پر بھی اتفاق ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی جشن میلاد النبی کا انعقاد نہیں کیا، کبھی جشن نہیں منایا، تابعین نے جشن نہیں منایا، ائمہ اربعہ نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں اماموں نے جشن میلاد النبی نہیں منایا، اس پر بھی اتفاق ہے. سلف صالحین نے پہلے تین صدیوں میں اس جشن کا وجود ہی نہیں تھا، جشن وجود ان تین بہترین صدیوں کے بعد میں آیا ہے. تو یہ اہم بنیادی باتیں ہیں، اس پر اتفاق ہے دونوں فریقین کا. پہلا گروہ جو کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے اور گمراہی ہے، جہنم کی طرف ایک راستہ ہے، ان کے دلائل میں بیان کرتا ہوں. ان کی پہلی دلیل، یہ بنیادی باتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہے، اور سب کی دلیل موجود ہے. پھر آیت کریمہ وہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام تمہارے لیے راضی ہو گیا. تو جو چیز کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں، اور جو تمام ہو چکے اس میں کمی کی گنجائش نہیں. تو یہ حدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی امت کو بیان کر کے گئے ہیں. دوسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو، یعنی جس کی کوئی دلیل نہ ہو دین میں، تو شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. اسے مسلم کی دوسری روایت میں سے ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو، اس کا طریقہ دوسرا ہو، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسا کہ آپ سنتے ہیں ہر خطبے کے آغاز میں، جمعہ کے خطبے کے آغاز میں یا نکاح کے خطبے میں خطیب یہ الفاظ ضرور پڑھتا ہے، فإن الشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ترمذی کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ ہر دین میں ہر نئی چیز ایجاد کر بدعت کہا جاتا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. چوتھی دلیل یا پانچویں دلیل، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، سنن دارمی کے مقدمے میں اور ابو نعیم حلیہ نے اس قصے کو بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ جمع ہیں، اجتماعی صورت میں حلقے بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے گھٹنیں رکھی ہوئی ہیں. ایک شخص اس کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو تسبیح. تو لوگ اجتماعی صورت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے 100 مرتبہ. پھر وہ کہتا 100 مرتبہ تحمید، تو وہ 100 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ. اس طریقے سے یہ مجلس ذکر جاری تھی. تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ان کے تعجب ہوتا ہے کہ یہ نئی چیز میں نے دیکھی ہے، اور فوراً جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف. سیدنا عبداللہ مسعود گھر کے اندر ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں باہر نکلتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ خیریت سے آئے ہو. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا ابھی تھوڑی دیر کے پہلے، میں نے بڑی عجیب بات دیکھی لیکن اس میں خیر ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا وہ کون سا خیر جس میں تعجب بھی ہوتا ہے؟ کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ میں نے اس طریقے سے لوگوں کو جمع اجتماعی صورت میں ذکر کرتے ہوئے دیکھو، پوری تفصیل بیان کی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ان کو روکا نہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے روکا نہیں، میں آپ کے نصیحت کا منتظر تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ان کو میرے طرف سے یہ ضرور کہہ دیتے کہ تم لوگ اپنی اچھائیاں نہیں، اپنا اجر و ثواب یہاں، تم لوگ اپنی گناہ یہاں پہ گنتے رہو. سبحان اللہ. اور دونوں صحابی اور عظیم صحابی عالم صحابی جاتے ہیں مسجد کوفہ کی طرف. وہاں پر سیدنا عبداللہ بن مسعود جب یہ ماحول دیکھتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی ان کے برتن ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں، اور تم لوگوں نے یہ شر کا دروازہ کھولا ہے. تو ایک شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابی، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو صرف خیر ہی چاہا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو خیر کی امید رکھتے نہیں لیکن وہ خیر پا نہیں سکتے کیونکہ ان کا راستہ خیر کا نہیں ہوتا. پھر فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بڑی اہم بات یہاں پر فرمائی کہ دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تم حق پر ہو جو تم یہ کام کر رہے ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حق پر تھے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، یا تو پھر تم لوگ شر کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو. اور ان لوگوں کو وہاں سے سختی سے مسجد سے نکال دیا. راوی اس روایت کا راوی جو ہے سند میں ایک راوی وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے جب سیدنا علی بن ابی طالب نے خوارج کے ساتھ جنگ کی تو میں نے دیکھا کہ پہلی صفوں میں جو خوارج کے ساتھ تھے جنہیں سیدنا علی بن ابی طالب کے خلاف جنگ کی یہی لوگ تھے جو وہاں پر اس طریقے کا ذکر کر رہے تھے. خوارج کی پہلی صفوں میں جب صحابہ کے قول کو نہیں سمجھا، ان کے راستے کو نہیں اپنایا، حق کو چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ باطل کی طرف پھسلتے گئے اور ایسے پھسلے، حق سے ایسے دور ہوئے کہ ان کے لیے دین یہ تھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب کو قتل کر دیا جائے. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام کا مفہوم بھی یہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہ ہو، اسے اگر کوئی شخص آج کرنا چاہے تو اسے بدعت کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہمارے پاس یہ تو قرآن و سنت کے صحابہ کرام کے قول سے دلائل ہیں، ہمارے پاس عقلی دلائل بھی موجود ہیں کہ یہ عمل جو ہے بدعت ہے، سنت نہیں. جشن میلاد النبی بدعت ہے، سنت نہیں ہے. پہلی عقلی دلیل یہ ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، جشن میلاد النبی کب شروع ہوا. پہلے تین صدیوں میں تو موجود نہیں، یعنی قرآن مجید میں نہیں، نہ صحیح حدیث میں ہے نہ ضعیف حدیث میں ہے، پہلے تین بہترین صدیوں میں اس کا وجود ہی نہیں. اس کا وجود ہوا چوتھی صدی ہجری میں، اور اس کے ایجاد کرنے والے رافضی، عبیدی، فاطمی شیعہ تھے، انہوں نے اس کو ایجاد کیا. اور ایک ہی بلکہ چھ میلاد، ایک ہاتھ میں وقت کا میلاد، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، پھر سیدنا علی بن ابی طالب کا میلاد، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا میلاد، پھر سیدنا حسن اور سیدنا حسین عنہم اجمعین. ان یہ چھ میلاد اس طریقے سے ان کا ایجاد کیا، اور آہستہ آہستہ باقی جو میلاد ہیں وہ کم ہوتے گئے. لیکن آج آپ دیکھیں رافضی یہ میلاد جو اہل بیت کے یہ میلاد مناتے رہتے ہیں، اور جشن میلاد النبی اہل سنت جماعت کے اندر داخل ہو گیا، جو آج تک آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جشن کا انعقاد کرتے ہیں. اس کی تاریخ میں جن لوگوں نے ایجاد کیا وہ تو اہل بدعت ہیں، آپ پر بھی اس پر آپ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ رافضی جو ہیں وہ اہل بدعت میں سے ہیں، اہل سنت جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات، تاریخ میلاد پر اختلاف ہے. آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں، 12 ربیع الاول پہ اتفاق نہیں ہے کہ یہ ولادت کی تاریخ ہے، بلکہ اتفاق ہے، بلکہ اختلاف ولادت پہ موجود ہے، اتفاق وفات پہ ہے. وفات پر تو 12 تاریخ پر اتفاق ہے، ولادت پر 12 تاریخ پہ اتفاق نہیں ہے. آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا لیں، کہیں پہ 9 تاریخ ہے، کہیں پہ 10 ہے، کہیں پہ 11، کہیں پہ 12، بلکہ بعض علماء کے نزدیک 9 تاریخ زیادہ قریب ہے صحت کے. اور اختلاف اس وجہ سے ہے کہ اس وقت دین موجود نہیں تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دین کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ لوگ تھے ہی نہیں، کیونکہ شرک و بدعات و خرافات پھیلی نہیں تھی، تو اس لیے وہ تاریخ محفوظ نہیں کر سکے. لیکن وفات کی تاریخ میں دین آ چکا تھا اور بلندی دین کو حاصل ہو چکی تھی، پورے جزیرہ عرب میں دین متمکن ہو گیا تھا، اور صحابہ کرام نے اپنی گردنیں اڑا دیں اس دین کی تمکین کے لیے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے طریق کو محفوظ کر دیا، جو آج بھی محفوظ ہے. تو یہ عقل کی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن منایا جائے، یہ کوئی مومن کا عمل نہیں ہو سکتا. تیسری عقلی دلیل، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال ہے، اور اس کے جواب میں دونوں طریقے کے جوابوں میں ایک بڑی مشکل ہے. سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ جشن میلاد النبی باعث اجر و ثواب اور جنت کا راستہ ہے یا نہ تھا؟ اگر جواب ہاں میں ہے علم تھا، تو پھر اپنی امت سے چھپا کے کیوں گئے؟ کسی بھی صحیح حدیث میں یا ضعیف حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں. تو نعوذ باللہ، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے کہ انہوں نے حق کو چھپایا اور اس جشن میلاد النبی کی اہمیت کو چھپا دیا، لوگوں تک نہیں پہنچایا، اور یہ بہتان ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اگر جواب نام ہے کہ ان کو علم نہیں تھا، تو یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہالت کا بہتان ہے کہ ان کو علم ہی نہ تھا. اور بعد میں لوگ آئے اور عبید فاطمی رافضی لوگ ہیں، ان کو علم تھا کہ یہ باعث اجر و ثواب ہے، تو کتنی تعجب کی بات ہے. تو چیز کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. اس کے ساتھ ساتھ چوتھی عقلی دلیل یہ ہے کہ اس سے قرآن مجید کی شان میں گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کامل ہے، اور آپ لوگ زبان سے تو نہیں کہتے، عمل میں ثابت کرتے ہیں کہ چار صدیوں تک، پہلے تین صدیوں میں دین ناقص تھا، کیونکہ جشن میلاد النبی اس میں شامل نہ تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ میں بیان کر چکا ہوں، یا تو جہالت کی تہمت ہے یا دین کو مکمل طریقے سے نہیں پہنچا اس کی تہمت ہے. نمبر تین، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا اندیشہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس دین کی سربلندی کے لیے لوٹا دیا، لیکن انہوں نے جشن کا انعقاد نہیں کیا، کبھی اس جشن کو منایا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اللہ صحابہ کرام اس بڑے خیر سے محروم تھے، اپنے آپ کو محروم کیوں رکھا ان لوگوں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ اربع کی شان میں گستاخی، امام ابو حنیفہ کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ انہوں نے جشن میلاد النبی نہیں منایا. تو یاد رکھے، عقل بھی اس چیز کی نفی کرتی ہے کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنا درست نہیں. دوسرے گروہ نے پہلے تو ان چیزوں کا جواب دیا، پھر اپنے دلائل بیان کیے. تو ان باتوں کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیت آپ تلاوت کرتے ہو، الیوم اکملت لکم دینکم، آخر تک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، یہ آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہمارے سر آنکھوں پہ، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن دین میں زیادتی کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہو. بدعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر فجر کی نماز دو رکعت ہے, کوئی شخص تین رکعت پڑھ دے تو اسے بدعت کہتے ہیں, اور کوئی مسلمان ایسا کرتا نہیں. ہم کوئی ایسا کرتے ہیں کیا؟ نہیں. جو شخص ایسا کرتا ہے آیت کریم اس کی طرف دلالت کرتی ہے, یہ دین میں زیادتی ہے. اس کے علاوہ دین میں زیادتی نہیں ہے. تو پہلے گروہ نے, تاکہ بات واضح ہو جائے, اس کا بھی جواب دیا. یہ آپ کا کہنا کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز صرف دو رکعت ہے, تین رکعت پڑھنے والا بدعتی ہے, اس کی نماز بھی باطل ہے, تو یہ بات درست نہیں. کیونکہ بدعت کی دو قسمیں ہیں. جب قرآن مجید پہ اور صحیح حدیث پہ ہم نظر ڈالتے اور دیکھتے ہیں تو بدعت کی دو قسمیں نمایاں ہوتی ہیں. پہلی قسم بدعت حقیقیہ. بدعت حقیقی یعنی پہلے کوئی عمل موجود نہ تھا, اس عمل کو نئے طریقے سے ایجاد کیا جا رہا ہے, اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی جس کی دلیل موجود نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. تو یہاں پر لفظ من احدث, جس نے بھی نئی بات ایجاد کی, یہ بدعت حقیقیہ ہے. اور یہ جو آپ کہتے کہ دو سے تین رکعت کرنا, یہ حقیقی بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں نماز فجر کی دو رکعت ہے. جس نے تین رکعت فجر کی نماز کو پڑھا تو اس نے ایک نئی چیز ایجاد کی کہ فجر کی نماز تین رکعت کی ہوتی ہے. اور دوسری قسم کی بدعت جو ہے, جسے کہتے بدعہ اضافیہ, اس میں اصل عبادت موجود ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہے. اور اس کی دلیل میں سے مسلم کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. یعنی عمل تو موجود ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہے, تو اسے کہتے بدعہ اضافیہ. تو بدعت کی دو قسمیں ہیں, ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اس کی دلائل موجود ہیں. اور جشن میلاد النبی بدعہ حقیقیہ میں سے, کیونکہ پہلے موجود تھا نہیں اور اس کو نئے طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے. پھر انہیں جواب دیا احادیث کا, یہ جو احادیث آپ نے بیان کیے ہیں یہ صحیح ہیں, لیکن بدعت کا وہی مفہوم لیتے ہیں جو میں نے بیان کیا, کہ بدعت کی صرف ایک قسم دوسری قسم نہیں ہے. اور یہاں سے ٹھوکر رہی کو غلطی ہوئی. جو روایت ہے سنن دارمی کی سیدہ اور مسعود کا قصہ, حالانکہ سند اس کی محدثین کے نزدیک صحیح ہے, لیکن بغیر کسی قاعد قانون کے یہ لوگ کہتے کہ یہ ضعیف ہے, اس کو مانتے نہیں بغیر کسی قاعد قانون کے. اور جو عقلی دلائل ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے جو نقل قرآن سنت کے دلائل ہیں وہی کافی ان کے رد کے لیے. تو دوسرے خطبے میں میں ان کے دلائل بیان کروں گا, ان کو رد بیان کرتا ہوں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, دوسرا گروہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے ترازو پر خطبہ جاری ہے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد عین سنت ہے, بلکہ توحید ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے اور جنت کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے. ان کے دلائل, پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت سورۃ مریم کی آیت نمبر 33, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی, والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, مجھ پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پا جاؤں گا اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے والسلام علیہ, اور سلام سلامتی سے ہے, اور سلامتی خوشی کی علامت ہے. جب سلامتی ہے امن و امان تو خوشی ہے, اور جب سلامتی نہیں ہوتی تو پھر غمی ہو جاتی ہے. تو خوشی کس دن؟ ولادت کے دن. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان تعالیٰ فرما رہے ہیں, یعنی السلام علیہ خوشی کا موقع ہے, خوشی کا عالم ہے, میری ولادت کے دن, میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. اس کے رد میں پہلے گروہ نے کہا ہے دیکھیں آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمارے ساتھ آنکھوں پہ ہے، لیکن آپ نے مفہوم غلط لیا. آیت میں سلام ہے، والسلام جشن کا لفظ کہاں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر السلام جشن آپ ترجمہ کرتے ہیں اور یہ مفہوم لیتے ہیں تو پھر ولادت کے دن تو جشن ہے، کیا وفات کے دن بھی جشن منایا جاتا ہے؟ وہ کون سا مومن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن منائے گا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی گلیاں روشن ہو گئی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس دن سے مدینہ کی گلیوں میں تاریکی اور اندھیرا چھا گیا. صحابہ کرام کا آپ جانتے کہ کیا حالت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے. تو وفات کے دن خوشی نہیں منائی جاتی، وفات کے دن اگر کچھ جائز ہوتا شریعت میں منایا تو غم ضرور کرتے، لیکن یہ بھی جائز نہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے لیے آیت کریمہ سے یہ مفہوم اخذ کرنا کہ جشن اس کا مطلب جشن ہے، خوشی کا دن ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ والسلام علی یوم ابعث حیا، اچھا دنیا میں تو آپ لوگوں نے ولادت کے دن بھی جشن منایا، وفات کے دن بھی جشن منایا، یوم ابعث حیا جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، قیامت کے دن اس دن کون جشن منائے گا؟ فرشتے جشن منائیں گے کیا؟ کیا وہ جشن کے دن کوئی عالم ہے؟ وہ خوشی کا کوئی وقت ہے جب اتنا افراتفری ہوگی، پوری کائنات ایک میدان میں جمع ہوگی، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینے ڈوب رہے ہوں گے نشت نشت کے اس عالم میں، وہ کون سے لوگ ہیں جو جشن منائیں گے؟ میرے بھائی عقل سلیم بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی. سلامتی کا لفظ سلامتی ہی ہے، کبھی جشن یا خوشی کا لفظ اس میں موجود نہیں ہے. تیسری بات، یہ آیت کریمہ جو ہے کسی بھی معتبر تفسیر کو اٹھا لیں، آپ کسی بھی تفسیر اٹھا لو، آپ کہیں بھی آپ کو سلامتی کے لفظ کا ترجمہ جشن نہیں ملے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی کلام کو اپنی رائے سے تفسیر کی اور بیان کیا وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے، جیسے کہ ترمذی، سنن نسائی، ابو داؤد اور دارمی اور احمد کی روایت میں آیا ہے. تو یہ وعید ہے اس شخص کے لیے جو اپنی رائے سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتا رہتا ہے. تو یہ آیت کریمہ آپ کی دلیل بن ہی نہیں سکتی. ان کا ہمارے پاس دوسری دلیل ہے، حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کے دن کے روزے کے تعلق سے، بعض صحابہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سوموار کے دن روزہ رکھیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میں میں پیدا ہوا اور جس دن میری بعثت ہوئی، ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ، اور مجھے نبوت ملی. یہ وہ دن، اسے مسلم کی روایت ہے. تو اس حدیث میں واضح ہے کہ سوموار کے دن روزہ رکھنا، اور روزہ رکھنا عبادت ہے اور عبادت اجر و ثواب کا باعث ہے روزہ رکھنا، تو ہم جشن میلاد النبی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی اجر و ثواب ملے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں. اگر روزہ جائز ہے تو پھر جشن میلاد منانا بھی جائز ہے. اس کے جواب میں پہلے گروہ نے کہا، دیکھیں پہلی بات یہ حدیث صحیح سے مسلم کی روایت ہے، لیکن اس حدیث تھوڑا سا غور کریں، پہلا لفظ ہے سوموار کا دن اور تم لوگ جشن مناتے ہو 12 ربیع الاول کو، کیا 12 ربیع الاول ہر سوموار کے دن ہی ہوتی ہے یا کوئی اور دن بھی ہو سکتے ہیں؟ کوئی دن ہو سکتا ہے، ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتے کا کوئی دن بھی ہو سکتا ہے. تو لفظ سوموار ہے، آپ نے 12 کو تعین کر دیا، 12 تاریخ کو، تو شروع سے ہی یہ غلط ہے. نمبر دو، اس حدیث میں روزے کا لفظ ہے اور روزہ عبادت ہے، مشروع عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا، یعنی نفل روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کے عذاب سے 70 سال دور فرمائے گا. تو اس کی فضیلت موجود ہے روزہ رکھنے کی، لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہو میلاد کے دن؟ روزہ رکھتے ہو فجر سے لے کے رات گئے تک، بلکہ جب مہینہ شروع ہوتا ہے مہینے کے آخر تک مٹھائیں تقسیم ہوتی ہیں، حلوے بنتے ہیں، کھانے بنتے ہیں، یہ میلاد کی بریانی ہے، یہ میلاد کی مٹھائی ہے، یہ میلاد کا زردہ ہے، تو اس طریقے سے مختلف نام بھی ان کھانوں کے ہیں، اور صبح سے شام تک لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو یہاں پر بھی غلطی ہوئی کہ لفظ حدیث میں روزے کا ہے اور تم لوگوں نے کس طریقے سے اسے تبدیل کر کے اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک نئی چیز کو ایجاد کیا ہے. اور عبادات میں قاعدہ بھی ہے, یہ فقہ شرع قاعدہ ہے کہ عبادات میں قیاس باطل ہے, عبادات میں قیاس نہیں ہوتا. کہ روزہ بھی عبادت ہے تو میں ایسی اچھی چیز کہوں روزے پر قیاس کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھے کر دے, عبادات میں قیاس باطل ہے, جائز نہیں. اور اس پر فقہا کا اتفاق ہے الحمدللہ. اور حدیث میں دیکھیں آخر میں, اس دن مجھے نبوت ملی, بعثت ملی, تو پھر آپ لوگوں کو ایک نہیں دو میلاد کرنے چاہیے تھے, ایک ولادت کے دن کا میلاد اور دوسرا نبوت کے دن کا میلاد جب نبوت ملی اور بعثت ہوئی, کیونکہ حدیث میں دونوں چیزیں ہیں. سوموار کے دن میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے, اس دن میں پیدا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن مجھ پر وحی نازل, مجھے نبوت ملی. اگر میلاد کرنا ہی ضروری تھا تو ایک کیوں کرتے ہو, ناانصافی کیوں کرتے ہو, ادھوری حدیث پہ عمل کیوں کرتے ہو؟ تو پھر پوری حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ دو میلاد کرتے, ایک نہ کرتے, اگرچہ شرعاً دونوں ہی جائز نہیں ہے. اور تیسری بات, امت کے لیے بہتر میلاد ہے یا بعثت ہے؟ بعثت. اور اس کی دلیل میں جس اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم, اللہ تعالیٰ کا منت ہے, احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا, انہی میں سے بھیجا. بعثت, تو بعثت ولادت سے زیادہ عظیم ہے. اور اگر میلاد ہوتا امت میں تو صحابہ کرام بعثت کے دن ضرور میلاد کرتے, لیکن اس کی بھی دلیل نہیں, وہ بھی جائز ہوگی. وہ کہتے ہمارے پاس اور بھی دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الى یوم القیامۃ لا ينقص من اجورہم شیئا. سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, جس نے اسلام میں نئی سنت کو ایجاد کیا اس کا اجر اسے ملے گا, اور ان لوگوں کو بھی اس کا اجر ملے گا جو اس پہ عمل کریں گے, تا قیامت ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہ دلیل ہے کہ یہاں پر نئی چیز ایجاد کی جا رہی ہے. اس کے جواب میں پہلے گروہ نے کہا, یاد رکھیں یہ حدیث صحیح سے مسلم کی روایت ہے, لیکن آپ ہمیشہ حدیث کو بیچ میں سے اندر سے بیان کرتے, پوری نہیں بیان کرتے. اس حدیث کی وجہ ہے, ایک قصہ ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہے, پہلے تو قصہ سمجھیں. نمبر دو, اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں, لفظ ہے سنہ, بدعت کا لفظ کہاں ہے؟ لفظ سنت کے, سنت حسنہ ہے, اور آپ لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے. تو یاد رکھیں حدیث کے الفاظ پہ غور کریں. اور قصہ ہے, قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک گروہ آیا, لوگ آئے ایک گاؤں سے شدید فقر کی حالت میں, بدن پر پھٹے کپڑے اور بالکل لاغر حالت ان کے جسم کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو دیکھ کے ترس آیا اور ایک چھوٹا سا موعظہ دیا, خطبہ دیا صدقات اور خیرات کے تعلق سے, تاکہ لوگ دن میں تھوڑا سا جوش آئے اور ان لوگوں کی کوئی مدد کرے. تو اس خطبے جب ختم ہو تو ایک شخص اٹھا صحابہ میں سے, اپنے گھر میں گیا اور کچھ مال کھجورے جو بھی اس کے پاس تھا وہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر دی اور وہ دے دیا. اس کو دیکھتے دیکھتے جو باقی لوگ بیٹھے تھے وہ بھی اپنے گھروں میں گئے, جس کی جیب میں کچھ تھا اس نے دیا, جس کے پاس گھر میں جا کے وہاں سے لے کے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈھیر سا لگ گیا صدقات کا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہوئی اور فرمایا, من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ, آخر تک اس حدیث کو بیان کیا. یعنی وہ شخص جس نے سب سے پہلے یہ عمل کیا اس کو اس کا اجر ملا ہے, اور وہ شباشی کے لائق ہے, کیونکہ لوگوں سے بات چھپی ہوئی تھی کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے. اب خطبہ تو ہم سن چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک شخص کے اس قدم اٹھانے سے باقی لوگوں کو بھی یہ شعور ہوا کہ ہم بھی ایسا عمل کریں جو اچھا عمل تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی ہدایت نہیں کی, صدقات و خیرات پہلے سے موجود تھے دین میں, نئی چیز تو نہیں تھی. اور اس صحابی کا یہ عمل بھی بدعت کیسے ہے جس نے صدقہ دیا, کچھ نے بدعت کی ہے کہ بدعت ایسا ہے؟ صدقات و خیرات کی دلائل تو آپ قرآن مجید حدیث میں دیکھیں, آپ گن نہیں سکتے. تو اس لیے یہ بات آپ کی غلط ہے کہ یہ دلیل جو ہے یہاں پر بدعہ حسنہ کہا جاتا ہے. اور لفظ حدیث کا لفظ دیکھیں, سن فی الاسلام سنۃ حسنہ, بدعہ حسنہ کہاں پہ؟ وہ سنت ہے جو پہلے سے موجود تھی, اچھی اس لیے کہ اس شخص نے سب سے پہلے قدم اٹھایا, باقی لوگوں نے اسے دیکھتے دیکھتے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. تو آپ یہ حدیث صحیح ہے تو صریح نہیں ہے, دلالت غلط ہے تم لوگوں کی, اس حدیث میں یہ دلالت ہی نہیں. انہوں کہنے ہمارے پاس اس کی تائید میں ایک صحابی کا قول بھی ہے, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نعم البدعۃ ہذہ, تراویح کی نماز کے متعلق نہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز اجتماعی صورت میں ایک امام کے پیچھے، کسی شخص نے کہا سوال کیا کیا اس طریقے سے کرنا کیا یہ درست ہے یا یہ بدعت ہے، انہوں نے فرمایا نعم البدعت ہذہ، اگر بدعت ہے تو اچھی بدعت ہے. تو سیدنا عمر بن الخطاب جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے، جن پر قرآن مجید کی آیات اتری ہیں، یہ عظیم صحابی اور خلیفہ عالم صحابی یہ فرماتے ہیں کہ بدع حسنہ بھی ہوتی ہے، نعم بدعت ہذہ. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جشن میلاد والے بدعت اگر سمجھتے ہیں تو بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. اس کے جواب پہ گروہ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ سید عمر بن خطاب کا فرمان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سالکوں پہ ہے. کل محدثہ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر میں کل لفظ عام ہے، اس میں ہر قسم کی بدعت شامل ہے. اور ہماری طرف نبی کون بھیجے گئے؟ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سید عمر بن خطاب نبی نہیں ہمارے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ سید عمر بن خطاب جو عظیم صحابی ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ مفہوم نہیں لیا جو تم نے لیا، یہ تم کی شان میں آپ تہمت لگا رہے ہو، گستاخی کر رہے ہیں. سید عمر بن خطاب کا یہ فرمان کہ یہ بدعت نعم بدعت ہے، یہ لغوی مطلب بدعت کا، لغت میں بدعت کہتے ہیں نئی چیز ایجاد کرنے کو، لغت کے اعتبار سے، یعنی پہلے نہیں تھی آج یہ موجود ہے، لیکن شرعاً دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں. دین میں یعنی موبائل ہے، آج پہلے دور موجود نہیں تھا، گاڑی ہے، مائکروفون ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے اعتبار سے بدعت، لغت کے اعتبار سے کہ پہلے موجود تھی آج موجود ہے، لیکن شرعاً کیا موبائل فون استعمال کرنا بدعت ہے؟ کیا گاڑی چلانا بدعت ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، دنیا سے. تو جو جس چیز کا تعلق دنیا سے ہو اس میں تو بدعت نہیں ہے، جس چیز کا تعلق دین سے ہے وہ بدعت ہوتی ہے، وہ نئی چیز جو دین میں ایجاد کی گئی وہ بدعت ہوتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کا کہنا کہ سید عمر بن خطاب کا یہ فرمان آپ کی باتیں درست نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ نماز تراویح با جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی کرا چکے تھے 3 دن. صحیح بخاری مسلم میں آپ دیکھیں 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 3 راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح صحابہ کو با جماعت ادا کروائی، پھر روک دیا. اس کی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجھے یہ خدشہ تھا کہ تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے. آپ سوچیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، 5 نمازیں مشکل ہیں آج ہمارے لیے، اگر تراویح کی نماز فرض ہو جاتی تو کیا کتنی مشکل ہو جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت پر شفقت کرتے ہوئے مسلسل پورے مہینے میں نہیں پڑھی، صرف 3 راتیں پڑھی پھر رک گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو سید عمر بن خطاب نے اس فرمان کو سنا اپنے کانوں سے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، اور فرضیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب فرض ہونا ناممکن ہے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ 2 صحابہ کو بلایا اور ان کے پیچھے جو ہے اجتماعی صورت میں نماز تراویح کی نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا. تو اصل تو موجود ہے، بدعت اسے کہتے ہیں جو نئی چیز ہو جو جس کی بنیاد ہی موجود نہ ہو. تو تراویح کی نماز با جماعت ادا کرنے اس کی بنیاد بھی موجود ہے، تو یہ آپ کو کہاں سے یہ قول درست ہے کہ سید عمر بن خطاب نعوذ باللہ یہ کہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف یہ قول موجود ہو کہ کل محدثہ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ قول بھی آپ کا درست نہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس عقلی دلائل بھی موجود ہیں. عقلی دلائل میں سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کا انعقاد کریں. اس کے رد میں پہلے گروہ نے کہا ہے محبت کی نشانی کبھی بھی بدعت نہیں ہوتی. محبت کی نشانی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں قل ان تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کو کہہ دیجئے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہ محبت کی نشانی ہے. تو آپ کی یہ بات بھی درست نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ لوگ آج کل کے اس متمدن زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول چکے ہیں، ان کو یاد مشکل سے کرتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ 365 دنوں میں سے اگر ایک دن بھی ایسا ہو جس میں لوگ جمع ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اور یاد کریں تو کتنی اچھی بات ہے. اس کے جواب پہلے گروہ نے کہا آپ کی بات بالکل درست نہیں ہے کہ صرف 365 دنوں میں سے ایک دن کو یاد کریں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ کہاں کی انصافی ہے؟ اللہ قسم ہمارے دلوں میں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھولے ہی نہیں, ہمیشہ ہمیں یاد ہیں, اور ان کی اتباع کرتے کرتے اپنی صبح سے لے کے رات تک جب آنکھ کھلتی ہے سنت کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں, اور جب بند ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی بند ہوتی ہے. ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں. اگر لوگوں کو تم لوگوں نے یہ تعلیم دینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, ان کو یاد کرو, تو بدعت سے نہیں تعلیم دی جاتی. حق باطل سے کبھی نہیں آتا, حق حق سے آتا ہے. لوگوں کو یہ تعلیم دو کہ ہم اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کیسے گزارے. سنن کیا ہوتی ہے؟ جب نیند سے اٹھے تو کیسے اٹھے, کیا وہ کون سے ذکر جو ہم کریں, حمام داخل ہو تو کیا پڑھیں, جب خارج ہو تو کیا پڑھیں, گھر کے اندر داخل ہو تو کیا پڑھیں, جب خارج ہو تو کیا پڑھیں, مسجد میں جاتے ہوئے خارج ہونے کے بعد یہ دعائیں موجود ہیں, بازار میں جانے کے لیے بھی دعا موجود ہے. ہم سوئیں تو کیسے سوئیں, طریقہ کیا ہے, اور دعا ہم نے کون سی پڑھنی ہے. لوگوں کے دل اگر جوڑنے ہیں تو اس طریقے سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے دل جوڑو. بعض بھی اس کے علاوہ اور بھی ایک دو دلیل ہے, لیکن یہ رات میں پورا محاورہ دے چکا ہوں. اسی عنوان پر جشن میلاد النبی شریعت کے ترازو پر آپ مزید سننے کے لیے اس کا رجوع کریں. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, واذل الشرك والمشركين, ودمر اعداء الدين. اللهم امننا في اوطاننا, واصلح ائمتنا وولاه امورنا, ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, وذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.